خطبات یورپ آڈیو بک بائی اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جو لا گئے اطلس، قبایا نے تتاری ہے، قبایا نے تتاری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
ٹورانٹو میں ایک مجلس، پارٹ ٹو۔
پردہ مغربی معاشرے میں، سوال: پردہ کے اصطلاحی پہلو کے بارے میں اسلام کا قاعدہ کیا ہے؟ آپ مغربی دنیا میں اس پر کیسے عمل کرا سکتے ہیں؟ مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب: آپ لوگ اس معاملے میں میرے خیالات جانتے ہوں گے۔ میری کتاب پردہ اردو، عربی اور انگریزی میں شائع ہو چکی ہے۔ تفسیر سورہ نور میں بھی اس کی پوری وضاحت کر چکا ہوں، اور یہ بھی اردو اور عربی میں شائع شدہ موجود ہے۔ سورہ احزاب کی تفسیر اگرچہ دوسری کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی، مگر اردو میں تو شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھ سکا کہ یہاں یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول اور مخلوط سوسائٹی کا قطعی قائل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتوں نے یہ چاہا کہ انہیں مسجد نبوی میں آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو آپ نے انہیں منع تو نہیں کیا، مگر فرمایا کہ تمہارا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا میری مسجد میں آ کر پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر کے اندر کسی حجرے میں پڑھنا اپنے گھر کے دالان میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر جب عورتوں نے اس شوق کا اظہار کیا کہ وہ آپ کے پیچھے نماز باجماعت میں شریک ہوں، تو آپ نے صرف صبح اور عشاء کے وقت آنے کی اجازت دی، ان کے آنے جانے کے لیے الگ دروازہ مخصوص کر دیا، اور ان کے لیے مردوں کی صفوں کی پیچھے کی صفیں مقرر فرمائی۔ اس زمانے میں صبح کی نماز ایسے وقت ختم ہوتی تھی جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے واپس جاتے وقت بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ عشاء کی نماز میں شریک ہونے کی اجازت بھی اس لیے دی گئی تھی کہ اس زمانے میں بجلی کی روشنی نہیں ہوتی تھی، اس لیے پیچھے کی صفوں میں کھڑی ہونے والی عورتیں چھپی رہتی تھیں۔ پھر حکم یہ تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد مرد بیٹھے رہیں، اور جب عورتیں چلی جائیں اس وقت اٹھیں۔ جس مذہب کی یہ تعلیمات ہوں اس کے متعلق آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط اجتماعات کی اجازت دیتا ہے۔ اب اگر آپ ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں اس غلط طریقے کا رواج عام ہے، تو خدا کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے کریں، اس کو اسلامی تعلیم بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شریعت کے تابع آپ نہیں رہ سکتے، تو شریعت کو اپنا تابع تو نہ بنائیں کہ جو کچھ آپ کرتے چلے جائیں شریعت بھی اس کی اجازت دیتی چلی جائے۔ مغرب کی اس سوسائٹی کے رنگ ڈھنگ آپ کو اختیار کرنے ہیں تو کیجئے، مگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر کیجئے۔ اسی پچھلے سوال کے سلسلے میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ سوال کوئی شخص مجھ سے پاکستان میں یا کسی دوسرے مسلمان ملک میں کرتا تو اس کی وجہ کچھ سمجھ میں بھی آ سکتی تھی، لیکن یورپ، امریکہ یا کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایسے سوال کرنا بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اختلاط مرد و زن کیا رنگ دکھا رہا ہے، کیسی کیسی اخلاقی خرابیاں یہاں امڑ رہی ہیں، کس طرح خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، کس طرح اسقاط حمل کا رواج بڑھ رہا ہے، اسے قانونی جواز عطا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عورت کو اس کا ویسا ہی حق ہے جیسا ایک دانت نکلوانے کا اسے حق ہے، کس طرح نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خواہشات نفس کو پورا کرنے کی جو طویل صورتیں تھیں ان سے لوگوں کے دل بھر گئے ہیں، اور اب وہ طرح طرح کے گھناؤنے خلاف فطرت افعال کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس قسم کے افعال بھی بے تحاشا وبا کی طرح پھیل رہے ہیں اور یعنی کس شدت سے بڑھ رہی ہے، نیم برہنہ نوجوان جوڑے کس بے شرمی کے ساتھ برسر عام بوس و کنار کر رہے ہیں، حرامی بچوں کی تعداد کس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور حلالی بچوں کو کس طرح روکا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ کے اوپر خدا اور رسول کا یہ احسان عظیم تھا کہ اس نے اخلاقی تباہی کے اس گھڑے میں گرنے سے پہلے ہی اس راستے کی اولین قدم پر آپ کو روک دیا جو اس گھڑے کی طرف لے جانے والا تھا۔ یہاں جو شخص اختلاط مرد و زن کے جواز کا فتویٰ پوچھتا ہے، مجھے اس پر سخت حیرت ہوتی ہے۔
فلاحی ریاست کا اسلامی تصور۔ سوال: اسلام میں محاصل یعنی ٹیکسیشن کا کیا تصور ہے؟ ایک فلاحی ریاست اسلام کا معاشی نظام اختیار کرنے کے بغیر نہیں بن سکتی، مگر جماعت اسلامی نے اس کو کبھی نمایاں کر کے پیش نہیں کیا۔ جواب: میں نہیں سمجھتا کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے انہوں نے میری اور جماعت اسلامی کی شائع کردہ کتابوں اور جماعت کے منشور کو کبھی دیکھا ہے۔ اگر انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی تو شاید یہ بات نہ کہتے کہ جماعت نے اسلام کی معاشی نظام کو پیش نہیں کیا اور نہ یہ بتایا ہے کہ اسلام کس طرح ایک فلاحی ریاست یعنی ویلفیئر سٹیٹ بناتا ہے۔ ان کی غلط فہمی رفع کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اسلام ہی ایک صحیح قسم کا ویلفیئر سٹیٹ بنا سکتا ہے۔ ایک ویلفیئر سٹیٹ تو وہ ہوتا ہے جن میں لوگوں کو کسی قسم کی اخلاقی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی، ان کو کسی قسم کی صحت مند روحانی غذا نہیں ملتی، ان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ البتہ اس امر کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تمام ضروریات کو سٹیٹ پورا کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ جب ان کی تمام ضروریات سٹیٹ پوری کر دیتا ہے تو اس کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ اور کیا کرے۔ پھر وہ بے مقصد عیش کی زندگی سے اکتا کر طرح طرح کی بدراہیوں اور بد کرداریوں پر اتر آتے ہیں، اور جب ان سے بھی دل بھر جاتا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو بڑے بڑے ویلفیئر سٹیٹ ہیں ان میں خودکشی کی شرح کیا ہے؟ اگر یہ ویلفیئر سٹیٹ واقعی آدمی کو مطمئن کر دیتا ہے تو اس کو خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ محض دنیاوی سامان عائش کی فراوانی انسان کو اطمینان نہیں بخش سکتی۔ انسان صرف روٹی سے نہیں جی سکتا، اس کے قلبی اطمینان کے لیے اور اس کے ذہنی سکون کے لیے مادی خوشحالی کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے جو یہ ویلفیئر سٹیٹ پیش نہیں کر سکا۔ پھر یہ ویلفیئر سٹیٹ آدمی کو کام چور بنا دیتا ہے۔ وہ کم سے کم کام کر کے زیادہ سے زیادہ معاوضہ لینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہفتہ وار تعطیل کے لیے 2 دن کافی نہیں ہے، 3 دن ہونے چاہیے، بلکہ وہ ہفتے میں 3 دن ہی کام کرنا چاہتا ہے۔ دفتروں اور کارخانوں میں جاتا ہے تو ہر بہانے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاق کی بنیاد کے بغیر جس ویلفیئر اسٹیٹ کی تعمیر کی جاتی ہے وہ بالآخر اسی طرح کی خرابیوں سے دوچار ہو کر رہتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام پہلے انسان کا اخلاق درست کرتا ہے، اسے حق شناس، اسے فرض شناس بناتا ہے، اس میں خدا ترسی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے لیے دنیاوی خوشحالی کا پورا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ ایسے ویلفیئر سٹیٹ میں نہ انسان کام چور بنتا ہے، نہ بد کردار، اور نہ اسے کبھی خودکشی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات جب پوری کر دی جاتی ہیں تو آگے بڑھ کر انسانیت کی فلاح کا کام کرتا ہے اور اپنے اوقات و وسائل زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور بھلائیوں کے پھیلانے میں صرف کرتا ہے۔
حرام و حلال گوشت کا مسئلہ۔ سوال: حلال گوشت کا کیا تصور ہے؟ کیا جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ اور سور کیوں حرام ہے؟ جھٹکے کا گوشت مکروہ ہے یا حرام؟ کن حالات میں مجبوری کے بحث جھٹکے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اللہ اکبر کہہ کر اسلامی طریقہ سے ذبح کرتا ہے تو گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام؟ بہت سے مسلمان جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں اور تاویل فرماتے ہیں کہ لقمہ کھانے سے پہلے اللہ اکبر کہنے سے یہ گوشت حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بات صاف طور پر آیا ہے کہ اگر وہ جھٹکے کے گوشت پر پورا قرآن شریف بھی ختم کر لیں تو وہ گوشت جھٹکے ہی کا گوشت رہے گا۔ راقم الحروف نے اپنے ایک بھائی کے ذریعے مفتی محمد شفیع صاحب سے دریافت کرایا تھا کہ جھٹکے کا گوشت مکروہ ہے یا حرام۔ جواب وصول ہوا حرام ہے اور صرف اس حد تک کھایا جا سکتا ہے کہ حیات باقی رہے۔ جواب، میں اس مسئلے کی وضاحت اردو میں بھی کر چکا ہوں اور عربی میں بھی، جو اصحاب اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں وہ اردو یا عربی میں میرے اس مضمون کو پڑھ لیں۔ اردو میں میری کتاب تفہیمات حصہ سوم میں یہ مضمون موجود ہے، اور عربی میں پہلے اس کو المسلمون نے شائع کیا تھا اور بعد میں وہ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ جہاں تک میں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، میرے علم میں ایک گوشت کے حلال ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جانور حلال قسم کا ہو، نہ کہ ایسا جانور جسے شریعت میں حرام کیا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ جانور کا گلا اس حد تک کاٹا جائے کہ اس کے دماغ کا پچھلا حصہ جسم سے منقطع نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ کٹ جائے تو جانور کی موت فوراً واقع ہو جائے گی اور اس کے جسم کا پورا خون باہر نہ آ سکے گا، بلکہ اندر ہی گوشت کے ساتھ چمٹ کر رہ جائے گا۔ لیکن اگر آدھا گلا کاٹا جائے اور پچھلے حصے کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہے تو جانور تڑپے گا اور اس کے تڑپنے سے خون پورا کا پورا باہر آ جائے گا اور اس کی موت خون بہنے سے واقع ہوگی، اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے،
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔
جانور پر اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ جانور کھڑا ہے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بلکہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لینا مقصود ہے۔ ان شرطوں سے ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ یہ شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو میرے نزدیک اور علماء کی اکثریت کے نزدیک وہ حلال نہیں ہوگا۔ سور کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کھانے ہی کے لیے پیدا نہیں کی ہے۔ جو لوگ سور کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں، وہ آخر دوسرے بہت سارے جانوروں کے متعلق بھی کیوں نہیں پوچھتے؟ انہیں پوچھنا چاہیے کہ چوہا، بلی، گدھا، کتا، چیل، کوا، گدھ، کیچوے وغیرہ کیوں نہ کھائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر چیز صرف کھانے ہی کے لیے نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سور کی حرمت کا کیوں حکم دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کے نقصانات کو ہم خود جان سکے ہیں اور ان کو جاننے کے لیے ہمارا علم و تجربہ کافی ہے۔ ایسی چیزوں کے استعمال سے منع کرنے کی اللہ اور رسول کو کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن جن چیزوں کا نقصان ہم نہیں جان سکتے ان کے متعلق حکم دینا اللہ اور رسول نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں کھانے سے پرہیز کرو۔ اب جسے اللہ اور رسول پر اعتماد ہو وہ ان سے پرہیز کرے، اور جسے ان پر اعتماد نہ ہو وہ جو کچھ چاہے کھاتا رہے۔ جھٹکے کے گوشت کے متعلق چونکہ حرمت کا حکم خود قرآن مجید میں ہے، اس لیے اسے محض مکروہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ حرام ہے۔ اسے اور دوسری حرام چیزوں کو صرف ایسی حالت میں کھایا جا سکتا ہے جبکہ آدمی کی جان پر بن رہی ہو اور صرف وہ حرام چیز ہی بھوک مٹانے کے لیے موجود ہو۔ ایسی حالت میں صرف جان بچانے کی حد تک اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مشرک اللہ اکبر کہہ کر اسلامی طریقہ پر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، صرف اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، جبکہ وہ خدا کا نام لے کر ذبح کریں اور اسلامی طریقہ پر ذبح کریں۔
اہل کتاب کا ذبیحہ، یہودی یا مسیحی، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے یا حرام؟ جواب، قرآن مجید میں آپ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع پڑھیے، اس میں سب سے پہلے مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے طیبات یعنی کہ پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اہل کتاب کا طیب کھانا ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، نہ کہ ان کا خبیث یا ناپاک کھانا۔ اور اسی سورہ میں طیبات کی یہ تشریح بھی کر دی گئی ہے کہ جانور حلال قسم کا ہو، اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ انہی شرائط کے ساتھ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ساتویں آٹھویں صدی تک عیسائی کم از کم شرق اوسط میں اسی طریقے سے ذبح کرتے تھے جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال تھا، مگر اب چونکہ انہوں نے اس طریقے کی پابندی چھوڑ دی ہے اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں رہا۔ البتہ مذہب کے پابند یہودیوں کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے ہاں ذبح کرنے کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، اور وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ اب یہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ وہ یہاں اس طریقے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ میں نے پاکستان میں ان کے ایک عالم سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بھی یہی حکم ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اور ہمارے ہاں ذبح کا طریقہ بھی وہی ہے جو آپ کے یہاں ہے۔ اس بنا پر میں ان کے ذبیحہ کو حلال سمجھتا ہوں، مگر میں آپ سے یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر یہودیوں نے دنیا بھر کے ملکوں میں منتشر ہو جانے کے باوجود اپنے لیے کوشر گوشت کا انتظام کیا اور اپنے اس حق کو تسلیم کرایا کہ وہ اپنے لیے جانور اپنے طریقے پہ ذبح کریں گے، تو آخر آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے حلال گوشت کا انتظام کیوں نہیں کرتے، اور خواہ مخواہ کی تاویلوں سے جھٹکے کے گوشت کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا مسئلہ۔ سوال: کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے یہودی اور عیسائی اہل کتاب میں شمار ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان اس زمانے کی ایک یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ قرآن کی اس آیت کی کیا توجیہ کریں گے جو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کو جائز قرار دیتی ہے؟ جواب: اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب میں کوئی نئی بات ایسی نہیں پائی جاتی جو نزول قرآن کے زمانے میں ان کے اندر موجود نہ رہی ہو، اس وجہ سے یہ اب بھی اہل کتاب ہی ہیں۔ رہا ان سے شادی کرنے کا تعلق، تو اس بارے میں آپ تین باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن میں اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ دوسری یہ کہ جن عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے لیے ایک شرط تو یہ لگائی گئی ہے کہ وہ محسنات ہوں یعنی با عصمت ہوں، اور دوسری یہ کہ ان سے خفیہ یا اعلانیہ ناجائز تعلقات پیدا نہ کیے جائیں اور شادی کر کے ان کی خاطر اپنے ایمان اور آخرت کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کام شرعاً جائز ہے ان پر عمل کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے زمانے کے حالات اور ماحول پر نگاہ ڈال کر یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس زمانے اور اس ماحول میں یہ کام کرنے سے کوئی قباحت تو پیدا نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں جو عورتیں پائی جاتی ہیں وہ اصطلاحاً یعنی ٹیکنیکلی تو اہل کتاب ضرور ہیں، لیکن ان میں بہت کم تعداد ایسی عورتوں کی ہے جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہوں، یعنی خدا اور رسول اور کتابوں اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوں۔ پھر جو ایسی ہیں بھی ان پر محسنات ہونے کا اطلاق مشکل ہی ہے۔ اب رہا زمانے اور حالات کا معاملہ، تو ان ممالک میں رہتے ہوئے کسی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو نہیں تو اپنی آئندہ نسل کو غیر مسلم معاشرے میں بالکل جذب ہونے کے خطرے میں مبتلا کر رہا ہے، اور اگر وہ بالفرض اس عورت کو اپنے مسلم معاشرے میں لے بھی جائے تو اس طرح کی عورتوں میں بمشکل 1% عورت ایسی ملے گی جو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو اسلامی معاشرے کے آداب اور طرز زندگی میں ڈھال لے۔ اس کے برعکس خود شوہر صاحب ان کی خاطر اپنے پورے گھر کو ایک مغربی گھر کا نمونہ بنا لیتے ہیں، اور ان کی میم صاحبہ صرف اپنے ہی گھر کو نہیں بلکہ شوہر کے خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلامی طرز زندگی اور اسلامی افکار سے ہٹانے کی موجب بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جذبات سے مغلوب ہو کر محض جواز کے ہیلے سے عیسائی یا یہودی عورتوں سے شادی کر لینا دینی مصلحت کے خلاف ہے۔
کیا اسلامی اصول حالات اور زمانے کے مطابق ڈھالے جا سکتے ہیں؟ سوال: کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ بعض اسلامی اصول حالات اور زمانے کے مطابق ڈھالے جا سکتے ہیں؟ آپ کا ان لوگوں کے معاملے میں کیا طرز عمل ہوگا جو ہیں تو مسلمان مگر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جواب: آپ نے دراصل دو سوال کیے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حالات اور زمانے پر اسلامی اصولوں کو منطبق کرنے کا کام بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون میں گہری مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے ہی ایسا کام کر سکتے ہیں، اور اکثر صورتوں میں زمانے اور ماحول کے حالات پر ان کو منطبق کرنے کی شکل وہ نہیں ہو سکتی جو علم دین کے بغیر اس طرح کے انطباق کی باتیں کرنے والے چاہتے ہیں۔ اگر حالات اور زمانے میں اسلام کے اصولوں کے خلاف بگاڑ پیدا ہو گیا ہو تو اسلام میں بصیرت رکھنے والا آدمی اسلامی اصولوں میں ڈھیل پیدا کرنے کی بجائے اور زیادہ سختی برتنے کی ضرورت محسوس کرے گا۔ مثلاً ابھی اہل کتاب سے شادیاں کرنے کے متعلق جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا، اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حالات و زمانے کی رعایت سے اس دور کی یہودی یا عیسائی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت میں نرمی کرنے کی بجائے الٹی سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب قرآن مجید ہی میں دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 40 میں فرمایا گیا ہے، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو جب تک کہ وہ گفتگو کا موضوع بدل نہ دیں۔
کیا شادی سے پہلے لڑکی سے تخلیٰ میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ سوال، کیا ایک مسلمان اس لڑکی سے ملاقات کر سکتا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو؟ اگر یہ جائز ہے تو کیا وہ تخلیہ میں اس سے مل سکتا ہے اور اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر بھی مل سکتا ہے؟ جواب، اسلام میں کورٹ شپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس بات کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ لڑکی کے سرپرستوں کی موجودگی میں اس کی شکل دیکھ لی جائے۔ تخلیہ کی ملاقات اور وہ بھی سرپرستوں کے علم و اجازت کے بغیر اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ رنگ ڈھنگ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے لوگوں کو ہی مبارک رہے۔ آپ لوگ اگر یہاں اپنی معاشی ضروریات کی خاطر آئے ہیں تو اپنے اوپر کم از کم اتنا کرم کیجئے کہ اپنی اسلامی اقدار کو یہاں کے طور طریقوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ کیا سودی قرض لے کر مکان خریدا جا سکتا ہے؟ سوال، اس ملک میں مکان بہت مہنگے ہیں اور کرائے پر بھی اگر آدمی لے تو وہ بھی بہت زیادہ گراں ہوتا ہے۔ اس حالت میں کیا مکان بینک کے پاس رہن رکھ کر سودی قرضے کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے؟ جواب، حرام و حلال کے اختیارات اگر میرے ہاتھ میں ہوتے تو میں آپ کے لیے کسی چیز کو حرام نہ رہنے دیتا، لیکن یہ اختیارات تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور میں اس کے مقرر کیے ہوئے حلال و حرام کے احکام میں کوئی رد و بدل کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ رہی یہ بات کہ آپ یہاں کے حالات میں اپنے آپ کو سودی ذرائع سے مکان خریدنے پر مجبور سمجھتے ہیں تو اپنی اس مجبوری کا فیصلہ آپ اپنی ذمہ داری پر خود کریں، مجھے اس ذمہ داری میں شریک نہ کریں۔ آپ کو دنیا میں کم از کم مکان تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کے ساتھ میری بھی شامت آئے گی۔ سرکاری بانڈز کا حکم، کیا گورنمنٹ کے بانڈز پر دیا جانے والا منافع بھی سود میں شمار ہوتا ہے؟ جواب، اس کے سود ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کمپنی کی ملازمت جو حلال و حرام دونوں قسم کا کام کرتی ہو۔ سوال، کیا کسی حالت میں ایک مسلمان کسی ایسی تجارتی کمپنی میں ملازمت کر سکتا ہے جو حلال و حرام دونوں قسم کی چیزیں تیار کرتی ہو اور ان کا بیوپار کرتی ہو؟ جواب، ایک غیر مسلم معاشرے اور حکومت میں رہ کر مسلمان افراد کے لیے حلال و حرام کی تمیز کرنا اور حرام سے ہر حالت میں بچنا بلا شبہ ایک سخت مشکل کام ہے، لیکن جہاں تک آپ کے امکان میں ہو آپ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی انتہائی کوشش کریں۔ بالفرض اگر ایسی کسی کمپنی میں نوکری کرنی ہی پڑ جائے جو حلال و حرام دونوں قسم کے کاروبار کرتی ہو تو شریعت کی روح سے آپ کے ساتھ یہاں کے حالات میں زیادہ سے زیادہ جو رعایت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی کسی ایسے شعبے میں ملازمت کریں جو حلال قسم کا کاروبار کرتا ہو۔ مولود شریف کا مسئلہ، آپ کی رائے میں کیا مولود شریف پڑھنا جائز ہے اور کیا اس میں تعظیمن کھڑے ہونا بھی جائز ہے؟ جواب، مولود شریف جس چیز کا نام ہے دراصل اس سے مراد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ اس کے جائز ہی نہیں کار ثواب ہونے میں بھی کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس میں غلط اور موضوع روایات بیان کرنا درست نہیں، اور مولود کی محفلوں پر اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو اسی پہلو سے ہو سکتا ہے۔ رہا سلام کے لیے تعظیمن کھڑے ہونا، تو نہ یہ فرض و واجب ہے کہ آدمی کو اس پر مجبور کیا جائے اور نہ کھڑے ہونے والے کو ملامت کی جائے، نہ یہ حرام ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو ملامت کی جائے۔ کوئی شخص اگر عقیدت کی بنا پر کھڑا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کے لازم اور ضروری نہ ہونے کا ثبوت تو ہم روز پنج وقتہ نماز میں دیتے ہیں۔ تشہد میں السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ کھڑے ہو کر آخر کون صاحب پڑھا کرتے ہیں؟ سب اس کو بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں، اور یہ تشہد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کے ضروری ہونے پر زور دیتے ہیں ان کو بھی اپنے مبالغے سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ شریعت میں اس کے لزوم کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیا ہر اسلامی اصول منطقی دلائل سے صحیح ثابت ہو سکتا ہے؟ سوال، کیا ہر اسلامی اصول کی خالص منطقی طریقے سے توجیہ کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا بعض اسلامی اصول اندھے ایمان کی بنا پر ماننے کے لیے ہیں؟ آپ منطقی طریقے سے آخر تقدیر کی کس طرح شرح کرتے ہیں؟ جواب، اسلام کا کوئی اصول یا عقیدہ یا حکم غیر معقول نہیں ہے، ہر ایک کو عقلی اور خالص منطقی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے کہیں بھی اندھے ایمان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ نے تقدیر کا مسئلہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہوئے چھیڑا کہ اس مسئلے میں منطق بالکل نہیں چل سکتی، لیکن براہ کرم میری کتاب جبر و قدر اور میری تفسیر تفہیم القرآن کی ہر جلد کے انڈیکس میں لفظ تقدیر نکال کر وہ تمام مقامات دیکھ لیجئے جہاں میں نے اس مسئلے کی تشریح کی ہے۔ اس کے بعد آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی پیشگی تقدیر کا طے ہونا زیادہ معقول ہے یا طے نہ ہونا زیادہ معقول ہے۔ کیا آپ ایسے خدا پر ایمان لا سکتے ہیں جس کو اپنی خدائی میں پیش آنے والے کسی واقعے کا ایک لمحہ پہلے تک بھی علم نہ تھا، اور جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تب اسے پتا چلے کہ میری خدائی میں یہ کچھ ہو گیا؟ کیا واقعی ایسا خدا اس عظیم کائنات پر حکومت کر سکتا ہے؟ خطاب، میں آپ کے سوالات کے جواب دے چکا ہوں، اب میں اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ اس سرزمین میں مختلف مقاصد کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ میں سے علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی فن سیکھنے کے لیے آیا ہے، کوئی اپنی معاش کی فکر میں آیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہیں رہ بس گئے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کی ایک حیثیت اور بھی ہے، اور وہ ہے آپ کے مسلمان ہونے کی حیثیت۔ اس دوسری حیثیت میں آپ لا محالہ جہاں بھی رہیں گے اور جہاں بھی جائیں گے آپ اسلام کا نمائندہ ہی سمجھا جائیں گے، خواہ آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ ایک غیر مسلم جب بھی آپ کو دیکھے گا یہی سمجھے گا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک برے انسان کی حیثیت سے پیش کیا، اپنی اخلاق، اپنے معاملات اور اپنے رہن سہن کا برا نمونہ لوگوں کو دکھایا، یا یہاں کے عام و خاص کو یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی آپ بھی ہیں، تو آپ اسلام کی غلط نمائندگی کریں گے، اور اس صورت میں آپ کو دیکھ کر جو شخص بھی اسلام کے متعلق بری رائے قائم کرے گا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے قول و عمل سے، اپنے اخلاق و معاملات سے، اپنے طرز زندگی سے اسلام کی صحیح نمائندگی کی تو بعید نہیں کہ بہت سے لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھل جائیں، خواہ آپ باقاعدہ تبلیغ کا کام کریں یا نہ کریں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو یہاں رہتا ہے اپنی اس حیثیت اور اس ذمہ داری کو محسوس کرے۔ آپ کی زندگی اگر ایک سچے اور پورے عملی مسلمان کی سی زندگی ہو تو آپ کا وجود ایک جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا مبلغ بن جائے گا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ یہاں رہ پڑے ہیں وہ اپنی آئندہ نسل کی فکر کریں۔ آپ یہاں ایک مسلمان ملک اور مسلمان معاشرے سے نکل کر آئے ہیں، آپ نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، آپ نے خواہ اسلام کی تعلیم حاصل نہ بھی کی ہو تو زندگی کا ایک خاصا حصہ مسلم معاشرے میں گزارا ہے، جس کے اندر رہ کر ہر شخص کچھ نہ کچھ اسلام کے متعلق ضرور جان لیتا ہے۔ اس کو سرسری ہی صحیح، بہرحال اتنا علم ضرور ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، اسلامی عبادات کیا ہیں، اسلام کی نگاہ میں کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی، اور مسلمان کا طرز زندگی کیا ہے۔ لیکن آپ کی اولاد جو یہاں پرورش پا رہی ہے وہ بالکل نہیں جانتی کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کو اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ملتی اور نہ مسلم معاشرے کے طور طریقوں سے وہ واقف ہوتا ہے۔ یہاں آنکھیں کھول کر ایک بچہ ہر وقت ایک غیر مسلم معاشرے کو چلتا پھرتا دیکھتا ہے، یہاں کے مدارس میں جاتا ہے تو وہی تعلیم و تربیت اسے ملتی ہے جو یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کو دی جاتی ہے۔ اس حالت میں آپ چاہے کتنا ہی زور لگا لیں اپنی اولاد کو یہاں کے معاشرے، یہاں کے اخلاق و تہذیب اور یہاں کے غلط نظام زندگی میں جذب ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ جہاں بھی مسلمان کافی تعداد میں آباد ہیں وہاں وہ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا خود انتظام کریں۔ اگر وہ اس کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کر لیں گے تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے، کہ مل جل کر ایک تنظیم قائم کریں، ایک تعلیمی فنڈ قائم کریں جس میں ہر شخص باقاعدگی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے، اور اس فنڈ سے مسلمان بچوں کے لیے مدارس کھولے جائیں جن میں تعلیم اسی معیار کی ہو جو اس ملک کا نظام تعلیم چاہتا ہے، مگر اس کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی دی جائے اور مسلمان بچوں کو یہاں کے نظام تعلیم کی گندگیوں، مثلا جنسی تعلیم اور مخلوط تعلیم سے محفوظ رکھا جائے۔ ان مدرسوں کے ساتھ ایسے ہاسٹل بھی قائم کیے جائیں جن میں ایسے مقامات کے لوگ اپنے بچوں کو بھیج سکیں جہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ اپنے مدرسے قائم نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے مدارس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ کینیڈا اور امریکہ میں تعلیم کا جو معیار ہے، آپ کے مدارس اس معیار پر پورے اترتے ہیں، اور آپ اس معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اس حق کو تسلیم کرنے سے کوئی حکومت انکار کر دے گی۔ اگر یہاں دوسرے مذہبی یا نسلی گروہوں کو اپنے مخصوص مدارس قائم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، تو آخر آپ کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ شرط بس یہ ہے کہ آپ بھی اپنا حق منوانے کے لیے اسی طرح کی کوشش کریں جس طرح دوسروں نے کی ہے اور اسے منوا کر چھوڑا ہے۔ میں صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کام میں غفلت سے کام لیا تو آپ کی پہلی نسل کو تو شاید یہ یاد بھی رہ جائے کہ ان کے باپ دادا مسلمان تھے، لیکن دوسری تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل یہاں کی تہذیب اور معاشرے میں گم ہو جائیں گے اور ان کے اندر اسلام کی رمق تک باقی نہ رہے گی۔ خدا نہ کرے کہ اس حد تک نوبت پہنچے، اس لیے میں بڑی دل سوزی کے ساتھ آپ کو اس کام کی ضرورت اور اہمیت کا احساس دلاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ کینیڈا اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان اس میں کسی تساہل اور تاخیر سے کام نہ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، بنا سرمایہ داری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔